الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا صدق الله العظيم.
Hello. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ پاک تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں. واقعے کے درمیان میں جو اللہ پاک نے ان پر احسان فرمایا فرعون سے نجات دینے کا, اور نجات دینے میں اپنی خاص قدرت کے استعمال کرنے کا, چونکہ اسباب عادیہ کے موافق نہیں ہوا ان کے ساتھ واقعہ, دریا کو پھاڑنا, راستہ دینا, اس میں سے نکالنا, ظاہر ہے کہ اسباب عادیہ کے تحت تو ہوا نہیں ہے. تو ایسے خاص خاص معاملات اللہ پاک نے خرق عادت کے طور پر عادت کو توڑ کر ان کے ساتھ فرمائے, بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. اس پر اللہ اپنا احسان جتا رہے ہیں بنی اسرائیل پر, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل, میں نے تمہیں نجات دی, ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمن سے. دشمن سے نجات مل جانا, حفاظت مل جانا, بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. جیسے دشمن کا مسلط ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا حصہ ہے. جب کسی کو دشمن مسلط ہو تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں ہو. دشمن سے نجات ملنا یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ہے. اس وقت مسلمانوں پر دشمن مسلط ہے تو ظاہر ہے کہ یہ گرفت ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی, ایک پکڑ ہے, مواخذہ ہے. اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں گرفت ہے. مسلمان بحیثیت مجموعی جس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں وہ اس کا بیان ثبوت ہے, اس کے واضح دلیل ہے, روشن دلیل ہے. عقائد کے اعتبار سے, عبادتوں کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, معاشرت کے اعتبار سے, طرز زندگی کے اعتبار سے, آخرت کی فکروں کے اعتبار سے, ساری ہی امور میں کوئی ایک ایسا رخ آپ کو نہیں ملے گا جس میں مسلمانوں کی حالت اطمینان بخش ہو بحیثیت مجموعی. سب کو دنیا کی لگی ہوئی ہے, خدا کا خوف نہیں رہا. ایسی صورت میں واضح بات ہے کہ اللہ پاک تم بھی فرما رہے ہیں, کبھی دین کی محنت بھی نہیں کرتے, پھر اصلاح کی فکر بھی نہیں ہے, اس کے لیے جان مال لگانا بھی نہیں ہے. تو اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی کہ دنیا میں آپ جیسے چاہے مزے کریں اور لوگوں کی طرح سے, اور لوگوں کی طرح ہی زندگی بھی گزاریں, اور جب آخرت میں جائیں تو جو اور لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملے, خالی جہنم ملے اور ان کو جنت مل جائے. کیوں بھائی, تمہارے ساتھ کوئی رشتے داری ہے؟ اگر آخرت میں معاملے میں امتیاز چاہیے تو دنیا میں بھی معاملے میں امتیاز ہونا ضروری ہے. اگر یہ ہوتا کہ مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے جنت طے ہو جاتی, چاہے جیسے چاہے زندگی گزاریں, عیاشی کریں, بدماشی کریں, غفلت میں رہیں, غیروں کے طریقے پر زندگی گزاریں, دوسروں ہی کا طرز زندگی پسند کریں, دوسروں والے عقیدے, دوسروں والے معاملے, دوسروں والے اخلاق, ساری چیزیں دوسروں کی ہوں, اب مر جائیں یہ, ان کو مل جائے صالح جنت, اور جو دوسرے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ دوسرے ہیں, کام سارے ایک ہی تھے دونوں کے, ان کو مل جائے ہمیشہ کے لیے جہنم, یہ تو کوئی تک نہیں ہوا نا. اس لیے جب مومن مومن ہے, مسلمان مسلمان ہے, تو باہر سے تو مجموعی اگر وہ اپنے حالات نہیں سنبھالیں گے تو دنیا میں ان کے ساتھ مواخذہ ہوگا. اس لیے دشمن مسلط ہے, اور یہ دشمن کا تسلط جو ہے وہ حالات صحیح کرنے سے جائے گا, کیونکہ حالات فاسد ہونے سے ہوا تو ہے. وہ حالات کے فساد کی, مسلمانوں کے اعمال اور ان کے حالات کے فساد کی وجہ سے دشمن کا تسلط ہوا, تو وہ جائے گا ابھی حالات کے صحیح کرنے سے. اگر حالات صحیح کیے بغیر اگر کسی ایک دشمن سے آدمی آزادی لے لے تو عادت اللہ یہ ہے کہ دوسرا دشمن مسلط ہو جاتا, کیونکہ وہ جس وجہ سے آیا ہے وہ تو رہے گا. اگر کسی آدمی کے خون میں خرابی ہوگی اور ایک جگہ اس کو پھوڑا نکل آیا, خون سے نکل آئی, اس نے کوئی دوا ہوا لگا کے دبا دیا اس کو وہاں پہ, تو وہ اندر کا خون کا جو فساد ہے وہ دوسری جگہ سے نکلتا ہے. دوسری جگہ کا فساد اگر وہاں دبا دیا کسی نے تو پھر وہ تیسری جگہ سے نکلتا ہے, تیسری کا چوتھی جگہ سے. علاج اس کا وہ ہے کہ خون کے فساد کو دور کیا جائے. ایسے اگر مسلمان اپنے حالات صحیح نہیں کیے اور اپنی حکمت عملی سے, تدبیر سے کسی موٹے دشمن کو پکڑ کے اس سے نجات لے لی, دشمن دشمن میں بھی تو فرق ہے نا، کسی وجہ سے دوسرے سے دوستی کی اس سے نجات لے گی وہ دوسرا مسلط ہو جائے گا، نجات اس طرح سے نہیں ملے گی. ہمارے ہاں ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں، کسی مکان مثال کے طور پر کرایہ دار مکان خالی نہیں کر رہا، اصول تو ایسے ہی ہیں جس کی لاٹھی ہے اس کی بہن. سب سے بڑا اصول یہی ہے پروجنا وہ دادا گیری کر کے بیٹھ گیا، وہ مکان خالی نہیں کرتا، مکان خالی نہیں کرتا، کہ جو کرنا ہے تم وہ کر لو، میں خالی نہیں کرتا، میرا مکان ہے. تو ہمارے یہاں جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ کہ پھر پہلوانوں کو پکڑتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں اور ان کے بھی تعلقات بڑے ہوں، ان کو پیسے کھلاتے ہیں. اگر مکان 15-20 لاکھ کا مکان ہے، اگر 25-50 ہزار گئے تو جان دو مکان تو رہ جائے گا اپنا. پہلوانوں کو پکڑ لیا، وہ پہلوان آتے ہیں اتوار کے دن، ہفتے کے دن، جس دن جو ہے نا وہ پولیس ولیس بلدیا ولدیا انوالو نہیں ہو سکتا، چھٹی کا دن رہتا، سارا سامان وامان نکال کے باہر پھینک کے موقع ہوا تو دو چاپ لگا کے پھر تالا والا بدل دے کے اپنا قبضہ دے دے کے پھر چلے جاتے والے، وہ پیسے اپنے توڑ لیتے. اور اس کے بعد کیا ہوتا معلوم؟ اس کے بعد اس سے زیادہ بھیانک واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پہلوان اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے جس نے ہمیں انوالو کیا تھا، تبھی تو یہ ہم کو انوالو کیا تھا. تو اب ہر 2-3 مہینے کو آتے معمول وصول کرنے کے، بھائی فلاں جگہ کام ہے اس کو پیسے دے دو 5,000-10,000. وہ تو خالی کرایہ والا تو کرایہ والا، اب اس کو مستقل کرایہ دینا پڑتا ہے پہلوانوں کو. تو اگر اصلاح کیے بغیر دشمن سے اگر نجات مل بھی گئی تو ایک دشمن سے نجات ملی تو دوسرا مسلط ہو جاتا، دوسرے سے مل گئی تو تیسرا مسلط ہو جاتا. اور یہ دنیا کا نظام ہے، جیسے کہ خود قرآن کے واقعے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پہلے طوفان میں مبتلا کیا، اس سے نجات مانگی، مثال کے ذریعے سے ہم نے نجات دے دی، تو وہ یہ سمجھے کہ مصیبت سے نجات ہو گئی، حالانکہ جس وجہ سے وہ ہم نے مصیبت بھیجی تھی وہ وجہ تو برقرار تھی، لہذا وہ چیز ہٹ گئی وقتی طور پر تو ہم نے ایک دوسری اس کی جگہ پر بھیج دی، چونکہ اس کی جو بیس ہے وہ تو موجود تھی. فرعون کی سرکشی یہ وجہ تھی اس پر عذاب آنے کی. ایک عذاب آیا، اس نے ہاں ہوں کیا، واویلا کیا، شور مچایا، معافی مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی دعا کرا دو، دعا کر دی، سرکشی گئی نہیں، ایمان لایا نہیں. تو جب ہم نے ایک مصیبت ہٹا دی اور اس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گیا تو پھر دوسری لگا دی، پھر دوسری میں ایسے روتا پلاتا رہا، پھر اس سے نجات مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر ہم نے اس سے نجات دے دی، تو پھر بھی سرکشی اپنی برقرار تھی، تو پھر ہم نے تیسری مسلط کر دی، تیسری سے نجات ملی تو چوتھی مسلط کر دی. 9 اس طریقے سے مصیبتیں مسلسل اس پر آئیں، پھر بالآخر دین کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، کہ اب یہ ماننے والا ہے نہیں، جو اس کو پکڑ لیا گیا. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس وجہ سے فساد ہوتا ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے. مسلمانوں کا اجتماعی جو کام ہے وہ فساد کا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اصلاح ہوئے بغیر دشمن کا تسلط ہٹے گا نہیں، اور دشمن کا دل نرم ہوگا نہیں، اور دشمن پر ایسے لوگ دشمنوں میں سے ایسے لوگ مسلط نہیں کیے جائیں گے جو مسلمانوں پر رحم کریں، کیونکہ جب سزا کی شکل ہوتی ہے تو مسلمانوں پر رحم نہیں کرنے والے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں. ہم اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہٹ گیا وہ آ گیا تو شاید سکون ہو جاتا، وہ ہٹ گیا وہ آ گیا تو شاید سکون ہو جاتا، نہیں اس مرتبہ اس کو ووٹ نہیں دینا، دوسرے کو دینا، تو انہیں آ گیا تو ٹھیک ہو جاتا. اپنی حالت تو جہاں کی وہاں ہے، تو ہر آدمی ایک سے سر کو سزا سے نہیں رہتا، پھر وہ بعد میں آ کے وہ ایسے گل کھلاتا ہے کہ آدمی پھر اس سے پناہ مانگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ہٹاتے ہیں، پھر دوسرا آ کے ایسے گل کھلاتا ہے کہ پھر اسے بھی پناہ مانگتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اچھا یہ جیسے اجتماعی زندگی پر لاگو ہے، انفرادی زندگی پر بھی ایسے ہی ہے. ساتھی لوگوں سے اپنے احوال سنانے کے لیے آتے ہیں مشورے لینے کے لیے، اپنی پریشانیاں سناتے ہیں، اگر پریشانی جاتی نہیں، کچھ نہ کچھ چلتا چکر چلتا ہی رہتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو واچ کرو کہ یہ آ رہی کیوں مصیبت، یہ مصیبت آ گئی اس کو ہٹانا یہ بھی ایک کام ہی ہے، کیونکہ آپ کو تو دفل وقت تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس پر غور کرنا ہے کہ وہ اصل چیز کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ڈالی جا رہی ہے. اس کے لیے آدمی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے، توبہ کی کثرت کرے، اپنی حالت کو صحیح کرے، کسی غلط چیز میں مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دے. میں نے بہت ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ سود کے معاملے میں اگر انوالو ہوتے ہیں تو پھر مصیبت کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک مہینے تو دوسرے میں، دوسرے مہینے تو تیسرے میں، تیسرے میں، تیسرے مہینے تو چوتھے میں، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. بھائی اصل اس سے نجات پالو، پہلے اس مصیبت سے نجات پالو، پھر اس کے بعد دیکھو، کیونکہ اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ اللہ نے نعمت کی جگہ پر بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ہم نے تم کو دشمن سے نجات دے دی، اتنا بڑا ہم نے احسان کیا. اور پھر وواعدناکم جانب الطور الایمن، ہم نے تمہارے ساتھ طور ایمن کی جانب میں وعدہ بھی کیا کہ تم آؤ ہم تم کو تورات دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں. یہ بھی ایک احسان ہے اللہ پاک کا، اللہ کی طرف سے علم اتار دیا جانا اور کتاب مل جانا زندگی گزارنے کے واسطے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. اگر اللہ یہ فرماتے کہ تم میرے کو راضی کرو تو تم بچو گے ورنہ نہیں بچو گے، اور کوئی اوپر سے ہدایت نہ آتی کہ کیا راضی، کس سے وہ راضی ہوتے ہیں کس سے نہیں، تو کیا کرتا ہے ایک آدمی، انسانیت کیا کر لیتی. کوئی سوچتا کہ شاید اللہ نے قتل کرنے سے راضی ہوتے ہوں گے تو اپنا گلا کاٹ لیتا، کوئی سوچتا کہ پہاڑوں میں رہنے سے راضی ہوں گے تو پہاڑوں میں رہ جاتا، نہ اس سے راضی ہوتے نہ اس سے راضی ہوتے، کیونکہ تو راضی ہونا تو دوسری چیز سے ان کو، کوئی کچھ کرتا کوئی کچھ کرتا. تو وہ تو ان کی طرف سے ہدایت آئی کہ دیکھو یہ عقیدہ ہونا تمہارا، یہ عمل ہونا تمہارا، یہ اخلاق ہونے تمہارے، یہ ڈیلنگ ہونی تمہاری، یہ معاشرت ہونی تمہاری، یہ طرز زندگی ہونی تمہاری. یہ اللہ پاک نے اس کے وعدے کی جگہ پر، اس کے نعمت کی جگہ پر بیان فرمایا کہ ہم نے جانب ایمن پر تور کے وعدہ کیا تھا کہ تم آؤ ہم تم کو کتاب دیں گے، تو ہم نے وعدے کو ادب اللہ وعدہ کر لیا تو بس ہو گیا، پورا کیا بولنے کی ضرورت نہیں، تو پورا کیا ہی. پھر اللہ نے اس کو بیان فرمایا ورض اللہ علیکم المن وسلوا، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر من سلوا بھی اتارا. من سلوا والی لائن کے جو قصے بنی اسرائیل کے ہیں وہ یہاں واقعے میں نہیں آئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل دریا سے پار گئے آگے، فرعون سے نجات مل گئی، تو فرعون سے نجات ملنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ بہت واقعات ہوئے ہیں، اور اللہ کے خاص خاص اس میں من سلوا ہے. وہاں جو وہ ٹھہرے ہوئے تھے، یہ پورے کے پورے 6 لاکھ سے زیادہ آدمی، کیا کھائیں کیا پکائیں، ساتھ تو کچھ تھا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ ٹھہرتے تھے رات میں ان پر کھانے کی چیز اور پینے کی چیز اتار دیتے تھے تازی تازی، صبح سب جمع کر لینا کھا لینا. اور انہیں یہ حکم تھا کہ کل اللہ پہ بھروسہ رکھو، کل پھر اترے گا، یہ اٹھا کے مت رکھو. یہ نظام تھا. یہ ایسے وقت میں بھی ان کو دیا گیا جب اللہ ان سے ناراض تھا، عجیب بات ہے. آگے جب گئے وہ لوگ تو ملک شام میں ان کو داخل ہونے کو کہا گیا، مصر سے نکلو اور شام میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ. بیت المقدس میں وہاں جو لوگ رہتے تھے پہلے سے وہ بڑے مضبوط قسم کے تھے، ان کے بارے میں عجیب غریب باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھی کہ ان سے لڑنا اڑنا آسان نہیں ہے، بہت پاورفل ہیں، بہت طاقتور ہیں، یہ ہیں وہ. لیکن اللہ کا حکم تھا کہ تم جاؤ وہاں، تو تم کو فتح میں دے دوں گا، وہاں تم آرام سے رہنا. یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا. انہوں نے تحقیق حال کروائی، پتا چلا کہ ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو نہیں لڑتے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اگر لڑنے بھائی جب بغیر لڑے کہ اللہ نے نجات دی تو لڑ کر بھی وہ نجات دیتا ہے، جیسے حکم دیا ویسا کرنا ہے. پھر ان سے لڑنے کو نہیں کہا تھا تو ہم نے نہیں لڑا تھا، اب یہاں لڑنے کو فرما رہے تو لڑنا ہے، جو حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو قوم پوری کی پوری قوم اتنی بکھر گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے طاقتور رہنا وہ تو جی بالکل طاقتور ہے، تو پھر اللہ نے خود اکیلا کیوں نہیں نمٹ لیتا، ہمیں کیوں لگا رہا ہے یہ کام. فضا بنتا ہوا ربو کا فقاتلا، آپ جاؤ اور آپ کے رب جاؤ، دونوں مل کے لڑو، اور دونوں بس ہیں، ہماری ضرورت نہیں. انہوں نے ہا ہونا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے گئے. اللہ پاک بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ یہ لوگ جہاں جانے سے رک رہے نا اپنی جان بچانے کے لیے، 40 سال یہ اس جگہ سے نہیں جا سکیں گے، 40 سال کی سزا کے لیے جیل ان کے لیے مقرر کر دیا. اور اللہ کی شان ہے کہ کسی جگہ پر لے جا کے ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جان تھے اسی کو جیل بنا دیا. اور 40 سال کی جیل، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال کے لیے ان پر حرام ہے کہ اس جگہ سے یہ نکلیں گے. اور اللہ کا حرام کرنا، اس کے لیے نہ تو کوئی باؤنڈری لگانا پڑتا، نہ اس کے اطراف میں کوئی وائر ویئر چھوڑنے پڑتے کرنٹ کے، کچھ نہیں، کیا نہیں، بس محرم کر دیا، محرم ہو گیا. سفر کرتے تھے، رات دن چلتے تھے، 24 گھنٹے چل کے تھکے پڑ جاتے تھے، صبح اٹھے تو جا نکلے تھے وہیں سے، جہاں سے نکلے تھے وہیں ہیں، جہاں سے نکلے تھے راستہ ہی ملتا نہیں تھا. پھر اللہ نے کہہ دیا تھا 40 سال، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھی تھے، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، امت تو پوری کی ساتھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پر حرام نہیں ہوا تھا وہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام پابند تھے امت کے ساتھ رہنے کے، ہارون علیہ السلام بھی پابند تھے امت کے ساتھ رہنے کے، تو وہ سزا بھگت رہے تھے جو ان کے ساتھ، اب یہ بھی تھے، اب کیا کرتے. اور اس اثنا میں ان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی تو حرام تو کر دیا باہر جانا، اب کھانا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم روزانہ کھانا اتار دیں گے، بس مگر رہنا ہی ہے یہ کم وقت.
سنا محرمتن علینا فاحنتنا یتیمون فی الارض فلاطعسوا علی القوم الفاسقین. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی تھی، یہ فاسق لوگ ہیں، آپ ان کو برا مت مانو، ان کو ایسے محفوظ رہنے دو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ قوم فاسق ہیں، فاسق لوگ ہیں، یہ ان لوگوں پہ آپ رحم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہیں اتنے چرچے، مگر کھانا پینا تو رکھنا ہی تھا، اس لیے کھانا پینا اترتا رہا. اور پانی کا انتظام یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں پتھر تھا، اس کو لاٹھی مارتے تھے اللہ کے حکم سے، اس میں سے 12 چشمے نکلتے تھے، جتنا چاہے پانی پی لو، پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی اللہ پاک کا احسان تھا. تو اس اثنا میں بہت سے واقعات پھر پیش آئے ہیں، اس رخ کو اللہ نے یہاں نہیں بیان فرمایا واقعات کے، بلکہ صرف احسان کے طور پر ذکر فرما دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاک چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں اس میں سے تم کھاؤ. اللہ جو چیز نازل کر رہا حلال وہ پاک ہے، اس میں سے تم کھاؤ. طیب اور حلال جو ہے ایک ہی چیز ہے، طیب اور حلال ایک ہی چیز ہے. آج کل دو فرق کرنے والے لوگ نکلے ہیں اپنی ہوشیاری سے، نادان لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر ذبح ہو جائے جانور صحیح طریقے پر تو وہ حلال ہے، لیکن اگر غذا صحیح نہیں کھا رہا تو وہ طیب نہیں ہے. اگر وہ حلال ہے تو طیب ہے، اور اگر وہ حلال نہیں ہے تو طیب نہیں ہے. حلال طیب ایک ہی معنی ہے. طیب میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ذبیحہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، روٹی بھی طیب ہے، دانا بھی طیب ہے، دال بھی طیب ہے، ترکاریاں سبزیاں بھی طیب ہیں، اس کو تھوڑی بولیں گے ذبیحہ حلال ہے وہ بولتے، اس لیے وہاں پہ طیب کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ طیب اس کو بولتے ہیں کہ اگر وہ ذبیحہ ہے تو وہ حلال ہے، اور اس کے ساتھ اس کی غذا اچھی ہے تو وہ طیب ہے، اور اگر غذا اچھی نہیں ہے تو وہ طیب نہیں ہے، وہ خبیث ہے. اگر وہ خبیث ہے تو پھر وہ حرام ہے، وہ فرق نہیں ہے وہاں پہ. جو اللہ پاک نے چیزیں حلال کی ہیں کھانے پینے کی، چاہے ذبح سے متعلق ہوں یا نہ ہوں، وہ طیب ہوتی ہیں. شہد ہے، اس کو تھوڑی ذبح کرنا ہے آپ کو، طیب ہے کھاؤ. مچھلی ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طیب ہے کھاؤ. اور دوسرے پھل فروٹ میوے ترکاریاں غلے یہ وہ سب تو نہ کھاؤ، ان میں سے جو ہم نے تم کو دیے ہیں پاک. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اور سرکشی مت کرو اس میں، تو پھر اگر سرکشی کرو گے تو میری ناراضگی اتر جائے گی، میں ناراض ہو جاؤں گا. ہمیں یہ حل علیہ غضبی فقد ہوا، اور اس پر میرا غصہ اتر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس آدمی کو جو توبہ کر لے. غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پاس توبہ کی اہمیت ہے، توبہ کرنے والا ہوں. وہ آمنا، اور ایمان لے آئے، وہ عامل صالحا، اور نیک عمل میں لگے، ثم اهتدى، پھر ہدایت پر پڑ جائے، نیک عمل کو اختیار کر کے اسی پر جم جائے. یہ بیچ میں بات فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کس چیز نے تم کو قوم سے جلدی میں ڈال دیا، یعنی قوم کو چھوڑ کے کیوں جلدی جلدی میرے پاس آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے تھے، اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم آہستہ آہستہ میرے ساتھ پیچھے آؤ، پوری قوم کو کہا. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ منتخب افراد کو آنے کی اجازت تھی پورے پہاڑ پر، تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ تم لوگ آنا دھیرے دھیرے. قالهم اولئك على اثري، تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میرے پیچھے ہی ہیں بس. واجد یعنی وہ سمجھ رہے کہ بھائی اگر وہ لوگ رک رک کے بھی آ رہے ہوں گے، اطمینان سے بھی آ رہے ہوں گے، تو کتنی دور ہوں گے، بس چند زیادہ سے زیادہ چند روز میں پہنچ جائیں گے. واجد تو الیک ربی لترضی، اور میں جلدی آ گیا آپ کے پاس میرے رب، تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی خوشی کے لیے میں آ گیا. مجھے جب آپ نے مجھے بلایا تو میرا کام تھا کہ میں مستعدی دکھاتا، تو اس لیے میرے چلنے میں دوسروں کے چلنے میں تو فرق ہے، میں کھایا نہیں پیا نہیں، سفر زیادہ سے زیادہ کیا، تیز چلا، جو بھی ہوا. اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، موسیٰ ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈال دیا آپ کے بعد میں. تم سمجھ رہے کہ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں تمہارے، وہ تو وہاں دوسرا ہنگامہ چل رہا ہے، وہ تو ایک دوسرے کیس ہوا ہوا ہے وہاں پہ. وَأَضَلَّ لَهُمُ السَّامِرِي، ہم نے تو فتنے میں ڈالا اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے. سامری ایک شخص ہے، وہ بنی اسرائیل میں تھا، یا تو بنی اسرائیل کا تھا، بات کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی قوم کا تھا، لیکن مومن نہیں تھا، ساتھ ہو گیا تھا ایسے ہی. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو پجاری تھا، بت پرست تھا ہندوستان کا، اور گاؤ پرست تھا، اس میں کوئی لمن امن ساتھ ہو گیا تھا. فرجع موسیٰ الی قومہ، چونکہ اس کی تفصیل جو ہے نا وہ اسی ٹائپ کی ہے جو آگے اس سے پہلے بھی سنائی گئی تھی، آگے بھی آ رہی. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصفا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے پاس واپس آئے انتہائی ناراضگی کی حالت میں اور افسوس کے ساتھ. ایک تو ناراض تھے کہ یہ کیا ہو گیا, چند دن کی تو بات ہے, اتنی مصیبت سے تو میں ان کو نجات دلا نجات ملی, اللہ پاک نے اتنا فضل فرمایا, اور بہت افسوس کیا کہ کتنا بڑا ان لوگوں نے اپنے ناز کر لیا. غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا. آگے واپس قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, فرمانے لگے اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے صحیح وعدہ نہیں کیا تھا؟ اتنے دنوں سے صحبت میں ہو, اتنے دنوں سے میں تم کو سمجھا رہا ہوں بتا رہا ہوں, پیغمبر ہونے کی حیثیت سے وہی آ رہی مسلسل, اللہ کے وعدوں کو دیکھ رہے ہیں کیسے اللہ پاک اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور کیسے اللہ نے تمہیں نجات دی. اور یہ وعدہ جو تمہارے ساتھ تھا کہ میں تم آج 40 دن میں واپس آؤں گا 30 دن میں, تو یہ وعدہ تمہارے ساتھ کوئی مناسب وعدہ نہیں کیا تھا اللہ نے؟ افطال علیکم العہد, کیا لمبا ٹائم گزر گیا تھا؟ یہ پہلے 30 دن کا وعدہ ہوا تھا, جب 30 دن پورے ہو گئے تھے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کر لی, منہ صاف کر لیا اچھی طرح سے تاکہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں اور تورات وصول کریں جو کتاب اتارنا طے ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی خوشی میں جو ہے نا منہ دھو کے صاف ستھرے ہو کے گئے. اللہ نے فرمایا کہ منہ کیوں دھویا؟ تو کہنے لگے منہ صاف ہونے کے لیے. تو کہنے لگے روزے دار کی تو بو مجھے چاہیے, روزے دار کے منہ کی بدبو میرے پاس مشک سے زیادہ محبوب ہے, تو جب تک میں نے کہا نہیں تھا اس وقت تک تم نے کیوں اتارتے ہیں؟ جوتے اتارنے کو کہا تو جوتے اتار دینا, تم آپ کو لے لے گی, مجھے نے تو بھی کہا تھا کہ جب تم پہاڑ پر گئے تھے تو جوتے اتروا لیا تھا نا اس وقت نبوت کے ملنے کے وقت میں, یہاں منہ دھونے کو نہیں کہا تھا. تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, مگر منہ کی بو سے مراد منہ میں پیدا ہو جانے والی بو نہیں بلکہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے جو آتی ہے وہ. اسی لیے ہمارے پاس فقہ حنفی میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک اچھی طرح سے کرنا اور مکروہ نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زہر سے پہلے تو کر سکتے, زہر کے بعد نہیں کرنا. زہر کے پہلے بھی کر سکتے, زہر کے بعد بھی کر سکتے. ایک ہوتی ہے منہ کی بو تھوک کے جمع ہوتے رہنے کی وجہ سے اور منہ کے مشغول نہیں ہونے کی وجہ سے خاموش ہے اس وجہ سے, اور ایک ہوتی ہے منہ میں بو کا آ جانا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے. تو موسیٰ علیہ السلام جو روزے رکھ رہے تھے ان روزوں کی خلوے معدہ کی وجہ سے جو ایک ہلکی سی بھپکی آ جاتی ہے منہ میں جو ناگوار ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے لیے آدمی بھوکا رہتا ہے اور پیٹ بھرنا اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. پیٹ تو اللہ ہی نے بنایا ہے, کھانے پینے کا سامان بھی انہوں نے پیدا کیا ہے, لیکن اس کو مسلسل بھرتے رہنا, اس میں ٹھوستے رہنا, اس کو اکھڑاتے رہنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے برتن ہیں سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. دنیا میں جتنے برتن ہیں سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے, یہ حضور نے فرمایا. اب یہ وجہ ہے کہ سب سے زیادہ برائی وہیں پیدا ہوتی ہے, کھانا سب سے زیادہ سڑتا وہیں ہے, سب سے زیادہ بدبو وہیں کے کھانے میں ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جب کھانا ہوتا ہے بودا تو پھر مستیاں ہوتی ہیں, پھر بدماشیاں ہوتی ہیں. جیسے بریانی سڑ جائے اپنے پین کے اندر اور جانا والا برتن کے اندر تو بیچاری کوئی گناہ نہیں کرتی, لیکن اپنے پیٹ میں آ کے جب اس کا خمیر تیار ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا کیا گل کھلاتی ہے وہ بریانی, بہت سے مسئلے پیدا کرتی ہے. تو اس وجہ سے مجھے اللہ پاک کو روزہ پسند ہے, اپنے اختیار سے بھوکے رہیں اللہ کی رضا کے لیے. اس روزے اس خلوے معدہ کی وجہ سے, معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اگر مجھے کوئی بھپکا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو ناگوار نہیں ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم نے مسواک ہمارے بغیر کہے کہ کہیں کی ہے, لہذا اور 10 روزے اور رکھو. پتم موسیٰ میقات رب ہی 40 لیلہ, پھر موسیٰ نے اپنے رب کے وعدے کو جو 40 دن کا تھا مکمل کیا, یہ 10 دن بڑھ گئے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ فطال علیکم العہد, کیا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اتنا تو زیادہ نہیں ہوا. ام اردت من یحل علیکم غضب من ربکم, یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غصہ تم پر اتر پڑے, وہ تو ہوا نہیں, اور حرکت تم نے ایسی کی جس سے اللہ ناراض ہو جائیں. تو مطلب یہ ہے کہ تم خود ہی یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تم سے ناراض ہو جائیں. ایسے موقع پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ تمہارا عمل جو ہے نا وہ یہ چاہ رہا تھا. کوئی بھی آدمی یہ نہیں بولے گا انٹینشن دے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھ پہ غصہ کرے, مجھے مارے, مجھے سزا دیں. مگر جب ایک آدمی حرکت کرتا ہے ویسی تو آدمی کہا جاتا ہے کہ تم یہ چاہ رہے ہیں شاید. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پولیس ٹکٹ دے کسی کو, لیکن اگر کوئی آدمی غلط پارک کر رہا ہے یا لال سگنل پہ جا رہا ہے تو آپ باقی بیٹھنے والا ساتھی یہ بولیں گے کہ آپ پولیس والے سے ٹکٹ لینے کا ارادہ کر رہے ہیں شاید. مطلب اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر وہ ٹکٹ دے گا, آپ کو لینا پڑے گا. تو آپ اپنے عمل سے وہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے عمل سے خود ہی ارادے کا اظہار کر رہے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اردت من یحل علیکم غضب من ربکم, یا یہ کہ پھر تم نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے رب کا غضب تم پر اتر پڑے، فاخلف تم موعدی، جس کی وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. قالوا ما اخلفنا موعدک، حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی بملکنا اپنے اختیار سے نہیں کی. ابھی حضرت آپ جو تشریف لے گئے تو جانے کے بعد ایسا قصہ ہوا کہ ہمارے بخمونی راک ہمرے ہی کچھ ایسا ہو گیا. ہوا کیا بھائی؟ ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ہم نے بہت سے قوم کی زینت کے سامان لے لیے تھے. آپ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے جانے کی جواز کو فراہم کرنے کے لیے بنی قبطیوں میں، فرعونیوں میں یہ بات چلائی ہوئی تھی کہ ہمارا ایک عید کا دن آ رہا ہے اور ہم کو اس میں جانا ضروری ہے، اور غریب لوگ تھے تو انہوں نے اپنے سیٹاؤں سے، سیٹانیوں سے، ان سے سب کپڑے، زیورات، یہ وہ مستعار لے لیے تھے کہ ہم واپس دعوت سے آ کے آپ کو واپس کر دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ یہ پرانا طریقہ ہے، یہ مان کے پہن لینا، دعوت میں جا کے آنا، پھر جیسا ویسا دے دینا. ابھی تک جو پیسے والے بھی کرتے ہیں، حالانکہ بہت کپڑے ہیں لیکن نہیں، فلاں کے پاس جو ساڑی ہے نا وہ پہننے کا ہے، اس کے پاس جو سوٹ ہے نا وہ پہن کے جانے کا ہے دعوت میں، ایسے ہینڈ رہنے کے باوجود پھر لیں گے زیور، پھر لیں گے کپڑے، عادت ہوتی ہے. اور مردوں کو بھی عادت ہوتی ہے، اچھی خاصی اپنی گاڑی نہیں لیکن اپنی گاڑی میں ادھر جا کے آتے ہیں. یہ کچھ ہے لوگوں میں تھوڑا سا شو کرنے کی، حالانکہ یہ معلوم ہی ہو جاتا ہے دوستوں کو کہ دوسری گاڑی میں بیٹھ کے آیا، تو شان باقی کیا رہیں گی جب دوسری کی گاڑی میں، اپنی گاڑی رہی تو شان بھی ہے کچھ، مگر وہ ایک مزاج ہے، وہ اس کی گاڑی ذرا اچھی ہے تھوڑا اس میں جا کر آتے ہیں. اور آج کل تو ایک نیا سلسلہ چلا تھا، پتا نہیں آج کل چل رہا نہیں چل رہا، دکان سے جا کے کپڑے خرید کے لا لیے، نئے پہن کے چلے گئے دعوت میں، پھر آ کے دوسرے دن واپس کر دیا. چینج مائی مائنڈ، ہمارا دماغ جو ہے نا وہ بدل گیا ہے، ہمیں یہ کپڑے نہیں چاہیے. آخر سے حالانکہ دوسرا تھا، ایون یہاں تک ہم کو رپورٹ سننے میں آئی کہ شادی میں تک لے کے گئے انڈیا پاکستان کو، پھر لا کے واپس کر دیا. وہاں پہ دوست جما دی پورے خاندان والوں کے، کیا کپڑے پہنتا ہوا یہ، کیا مہنگا ہے، پیسے والا آدمی ہے شادی ہے، اور یہ تو فراڈ ہے، یہ تو صحیح نہیں، یہ مستعار سے آگے کی چیز ہے. مانگ کے لینا خیر اتنا برا نہیں ہے، یہ تو بہت برا ہے، اور مانگنا بھی غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے. غرض یہ کہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ قوم کی جو زینت تھی وہ لے لی تھی. بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ قصہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ جو زینت ہمارے پاس تھی فقذفناها، ہم نے اس کو ڈال دیا ایک جگہ پر. فکذلک القى السامری، جو سامری کے پاس تھا سامری نے بھی ڈال دیا. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، یہ جو ہم نے اپنے زیورات ڈالے اور سامری نے بھی اپنا زیور، اپنی چیز ڈالی جو اس کے پاس میں تھی، اس سے ایک بچڑا بن گیا، جسم والا پورا اور آواز کرنے والا، اس میں آواز تھی. فقالوا، سب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. فنسیا، اور موسیٰ بھول گئے ہیں، موسیٰ تلاش کرنے وہاں پیر پہ گئے، وہ خود ہی یہاں آ گیا. یہ بات چلا دی شیطان نے. یہ قصہ کیا ہوا؟ قصہ یہ ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو نائب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں، انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی فرعون سے تو نجات مل، فرعونیوں سے نجات مل گئی، اب یہ جو فرعونیہ کا سامان تمہارے پاس ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، وہاں سے لا لینے کی وجہ سے تمہارے لیے حلال نہیں ہو گیا. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ کافر کا مال اگر آپ لڑائی کی صورت میں لائیں تو پھر وہ حلال ہوگا، لیکن یہاں بغیر لڑائی کے لے آئے تھے، آپ مانگ کے لائے تھے، تو جو شک شریعت ہے وہ شریعت ہے اپنی جگہ پر، وہ حلال نہیں ہوا. تو موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زینت کا سامان مستعار تم لوگ لے کر آئے تھے وہ تمہارا نہیں ہے، اور وہ پورے ڈوب گئے ہیں وہاں پہ، اب ان کو واپس بھی کرنا ممکن نہیں ہے، ان کے خاندان والوں کو جا کے بھی دینا ممکن نہیں رہا، کیونکہ جانا تھوڑی اب ممکن ہے، لہٰذا اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے ہم تو، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں، تو صدقہ وطقہ کرنے کی تو جگہ تھی نہیں، وہ زمانے میں صدقہ کا سسٹم بھی نہیں تھا ایسی چیزوں پہ. ہمارے لیے، ہمارے زمانے میں صدقہ کا نظام ہے ایسی چیزوں میں کہ جو کام آپ کے لیے، جو چیز آپ کے لیے حرام ہو جائے آپ اس کو صدقہ کر دیجیے. ان کے لیے یہ تھا کہ اس چیز کو ضائع کر دو، کسی کو بھی نہیں کھانا ہے اس، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ اس کو آگ لگا دی جاتی تھی، یا ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا دیا کرتی تھی. مال غنیمت کا بھی یہی حال ہوتا تھا، جو جنگ ہوتی تھی کافروں کے ساتھ میں، کافروں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں جو سامان ملتا تھا، اس زمانے کے مسلمانوں کو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا. تو تم اللہ کے لیے لڑے، سامان کے لیے نہیں لڑے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑے ہیں، کوئی دنیا طلبی کے لیے نہیں لڑے. لہٰذا یہ مال تمہارے لیے جائز نہیں ہوتا، اس کو جلا دو. یا یہ کہ آسمان سے آگ آتی ہے اور اس کو جلا ڈالتی تھی. یہاں پر بھی یہی قصہ ہوا، تو پورے زیورات جمع کر دیے. سامری نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوئی تھی, ہارون نے فرمایا تیلی ڈال. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا حدیث القتون کا, فطر و فطروں کی و فتنہ کا خطون اول کے شروع میں آیا نا, تو طہا کے شروع میں کہ موسیٰ ہم نے تم کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا, اس پر ایک تفصیلی حدیث موجود ہے. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ سامری نے ہارون علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا, وہ یہ ہے کہ آپ دعا کرو کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ ہو جانا تو میں ڈال دوں گا اپنے ہاتھ میں. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تو ڈال دے گا پھر؟ کہنے کہا تو کہنے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا مقصد پورا کر دے. اور اس کمبخت نے جو مقصد بنایا تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا, اس نے سوچا تھا اپنے ذہن میں کہ یہ جو زیورات پورے ملا کے سونے چاندی کے گلائے جا رہے ہیں اس کا ایک جانور بن جانا, اور میں اپنے ہاتھ میں جو چیز ڈال رہا ہوں اس میں جان پڑ جانا. تو پیغمبر کی دعا ساتھ ہو گئی تھی, جیسے حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کی اس نے ڈال دیا. اب وہ وہاں گل کے پورا بچڑا بن گیا بطور معجزے کے, چونکہ نبی کی دعا پر کوئی خاص کام ہو جائے تو وہ بھی معجزے ہی کی ایک قسم ہے, کائنڈ آف معجزہ ہے, وہ بھی معجزہ ہی تھا وہ ایک معنی میں, ورنہ خالی گلا دینے سے تو ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ سب تو بنتا نہیں. اب جو اس کے اندر جو بچڑا بنا اور بچڑا بنتے اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی, آواز آنی کیسے شروع ہوئی اور کیا ہوا وہ آگے آ رہا اس کا ذکر. فاخرج لهم عجلا جسد له خوار, ہوا یہ کہ اس کا ایک بچڑا بن گیا اور وہ آواز بھی کر رہا تھا, بس لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی یہی معبود ہے, لہذا اس کی پرستش شروع کر دو. جتنی بنی اسرائیل تھے وہاں پہ اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے نا وہ اس کی پرستش میں لگ گئی. ابھی حالانکہ فرعون سے نجات پا کے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کے مسلمان ہو گئے, سب کر کے آئے تھے, شرک میں اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. ایک قوم منع کر رہی تھی جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں تھی کہ یہ بےہودی ہے, یہ مت کرو, اور ایک قوم کشمکش میں تھی کہ ہو سکتا ہے, چونکہ یہ تو ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ ہو, نعوذ باللہ من ذلک, اور یہ کہ ہمیں کیسا پتا چلے کہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام آ کے جب تک فیصلہ نہیں کریں گے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں. ایک قوم توقف کرنے لگی اور ایک قوم دھڑام سے اسی سجدے میں گر گئی اور اس کی پرستش کرتی رہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں, افلا یرون الا یرجع الیہم قولا, کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کے پاس ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا, بس وہ ہاں ہاں کرتا تھا, باں جو بھی پکارنے کی اس کی وہ شکل تھی وہ پکارتا تھا, لیکن یہ کہ اگر کچھ پوچھے تو کچھ بولتا نہیں تھا, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو بڑا بنانے کے اندر یہ بات تو ہے کہ آپ کا کچھ کام کا ہو, وہ آپ کچھ پوچھے تو جواب دے, آپ کچھ سوال کریں تو جواب دے, آپ کچھ مانگے تو دے سکے, ایسا تو ہونا چاہیے. ولا یملک لهم نفعا ضرا ولا نفعا, اور نہیں مالک تھا وہ ان کے لیے کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا, نہ نقصان پہنچانے کی اس میں کوئی صلاحیت تھی نہ ہی نفع پہنچانے کی اس میں کوئی صلاحیت تھی. یہ درمیان میں جملہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں ایک بات فرما دی, کیونکہ جتنے معبودان باطل ہیں ان سب میں اللہ نے یہی بات فرمائی کہ جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے ان کے بارے میں یہ سوچو کہ ان سے تم کو کیا نفع ملتا ہے کیا نقصان ملتا ہے, نہ تمہاری بات سن سکتے ہو, نہ ان کو آنکھیں ہی دیکھنے کے لیے, نہ کانیں سننے کے لیے, نہ ہاتھ پاؤں چلنے کے لیے, پھر ان کی پوجا کا کیا مطلب بنتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک بات وضاحت کروں, وہ یہ ہے کہ جو معبودان باطل ہیں غلط معبود جو ہیں جن کو لوگوں نے جس کی پرستش لوگ کرتے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے, آدمی اپنی تھنکنگ میں ان کو نفع نقصان والا سمجھتا ہے, اور جو اس کی زندگی کے اوپر حالات آتے رہتے ہیں ان حالات کو یہ خود جوڑتا ہے اس سے, نہ کہ انہوں نے جوڑا ہے. بہت سے ایسے بت ہیں جن کی پوجا اس لیے کی جاتی ہے کہ کاروبار میں ترقی ہو. ہمارے ہندوستان آندھرا پردیش میں ہمارے حیدرآباد کے علاقے کے اندر تروپتی ایک جگہ ہے جہاں کے مندر بہت مشہور ہے, وہاں لوگ بہت جاتے ہیں, وہ ہر سال جو ہے نا پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, وہ رزق کی مورتی ہے ان کی, روزی کی, کاروبار کی, اور اتنا پیسہ اس میں ڈالتے ہیں جس کی گزشتہ سابقہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم تھے انہوں نے 5 کروڑ کی بھونڈی ڈالی تھی اس کو, ابھی انتخابات ہونے سے پہلے 5 کروڑ جو ہے نا اس میں پوجا کے واسطے ڈال کے آئے تھے, پورے اندھے ہو گئے, ہار گئے نا, پیسے بھی دیے غریب کے سیٹ بھی. تو اب اس سے کالجز چل رہے ہیں, اس پیسوں سے جو اس میں ڈالتے ہیں وہ لوگ یونیورسٹی سے, اب وہ لوگ بھی ہوشیار ہو گئے کہ بھائی یہ پیسوں میں یوز کرو کچھ بھی. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ پھر ان کے کاروبار چل, یعنی وہ جو کاروبار ان کا چل رہا ہوتا ہے کمپنی والوں کا, فیکٹری والوں کا, یہ وہ بڑے 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 ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے تاجر, فیکٹری کے مالک, یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں. تو جیسے جیسے ان کے پیسے بنتے رہتے ہیں ویسے ویسے وہ اب خود اپنی طرف سے جوڑتے ہیں کہ وہ جو ہم گزشتہ سال جا کے پوجا کر کے آئے اس کی وجہ سے یہ ہمیں روزی میں برکت ہوئی اور اس نے ہمیں یہ روزی دی, اس نے روزی دی اور اس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوئی, یہ کہاں سے, اس کا ثبوت کہاں ہے؟ عقیدوں کے اندر اس قسم کا گیس نہیں چلتا, خالی عقیدوں میں اس قسم کا گیس نہیں چلتا. دعاؤں وغیرہ کے اندر جو آدمی کرتا ہے نا کہ فلاں ہم نے دعا کی تھی یہ ہو گیا, فلاں ہم نے دعا کی تھی یہ ہوا, تو دعا کرنے سے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. دعا کس سے کی گئی تھی؟ اللہ سے کی گئی تھی, چاہے دعا تحریری ہو چاہے دعا تقریری ہو, زبان سے ہو یا لکھ کے ہو. تو اس میں عقیدہ خراب نہیں ہے, وہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہے چیز. لیکن ان معبودان باطل کے اندر عقیدہ خراب ہے کہ اس خاص اس مخصوص چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اور یہ کرنے کا جو عقیدہ ہوتا ہے یہ خالص وہمی ہوتا ہے, اس کا عقیدہ خاصی کرتے کوئی تعلق نہیں. کسی بزرگ کی قبر پہ گئے, کسی درگاہ پہ جا کر آئے, وہاں سے جا کے آنے کے بعد کام بن گیا. یہ جو کام بنا ہے ان بزرگ نے بنایا ہے, یہ عقیدہ بنتا جا کے آنے والے کا, کیونکہ وہ خوش عقیدہ ہوتا ہے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کیا پروف ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا؟ اس لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بزرگ ہیں, جاؤ وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھو, اپنے لیے بھی دعا کرو, ان کے لیے بھی دعا کرو, ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے, تمہارا کام بنائے. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے, تمہارا کام بنائے, یہ ممکن ہے, بلکہ یہ ہوتا بھی ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ صرف خیال کرے کہ میں فلاں بزرگ کی مزار سے فاتحہ دینے گیا تھا, اللہ پاک نے وہاں میری دعا قبول کر لی, یہاں سننے کے بجائے وہاں اللہ نے میری دعا قبول کر لی, متبرک جگہ ہونے کی وجہ سے, پائس پیپل کی جگہ ہونے کی وجہ سے, یہ غلط عقیدہ نہیں ہوتا ہے, یہ خرابی عقیدہ نہیں ہے, یہ صحیح چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے ایسا, ایک آدمی کا یہاں کام نہیں بن رہا جس نے جا کے عمرہ کیا, بیت اللہ کے پاس جا کے کھڑے ہو کے دعا کر کے آیا, کام بن گیا, یہ بولیں گے کہ بھائی یہاں میری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی وہاں ہو گئی. ایک آدمی مدینہ منورہ گیا, وہاں روزہ مبارک کے پاس جا کے اس نے دعا کی, کام اس کا بن گیا. تو مطلب یہ ہوگا کہ یہاں میری دعا قبول نہیں ہوئی, اللہ نے سرکار کے روزے کی برکت سے اور آپ کے وجود باوجود کی برکت سے میری دعا قبول کر لی. ایسے ہی کسی بزرگ کے پاس آدمی گیا, دوسرے واقعتاً کوئی بزرگ ہیں اللہ والے ہیں, وہاں جا کے اس نے دعا کی, اللہ سے دعا کی, ان سے نہیں, لیکن جگہ کی برکت کی وجہ سے وہ دعا قبول ہوئی, کیونکہ جگہ میں اور وقت وغیرہ میں برکتیں ہیں. ایسی اللہ نے بعض مخصوص جگہوں میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں, ٹائموں میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں. جمعہ کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے, کب آتا وہ نہیں معلوم, لیکن ہر جمعہ میں آتا ہے. ایک ایسی ساعت آتی ہے ہر جمعہ میں کہ آدمی جو مانگے وہ قبول ہوتی ہے, سیکنڈم کی بات ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب آتی, مگر آتی ضرور ہے, حدیث میں منصوص ہے. ایسے وقتوں میں برکت ہے, اس طریقے سے جگہوں میں بھی ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ قائم کرے کسی کے ساتھ میں کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا, میں نے وہاں اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ نے اس جگہ کی برکت سے یا ان بزرگ کی برکت سے اللہ نے میری دعا قبول کر لی, میرا یہ کام بنا دیا, یہ عقیدہ خراب نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ میں فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا, انہوں نے مجھے دے دیا, داتا صاحب کے دربار پہ جا کے آیا, فلاں صاحب کے دربار پہ جا کے آیا, کام میرا بن گیا, کام اللہ نے بنا دیا, بولو پھر بھی توحید باقی ہے. انہوں نے میرا کام بنا دیا, بولو یہ پھر توحید میں گڑبڑ ہے. ایک صاحب خواجہ اجمیری کی مزار پہ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے, جانا چاہیے بزرگوں کی مزار پہ, برکت ہوتی ہے اس میں بہت. وہاں ایک فقیر پیسے مانگ رہا تھا, خواجہ دے دو, خواجہ دے دو کر رہا تھا, یہ ذرا واحد قسم کے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی خواجہ سے کیا مانگو, تو اللہ سے مانگو, خواجہ سے نہیں مانگنا چاہیے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اصحاب قبور سے اس طرح مانگے, آپ اللہ سے مانگے, آپ جانا اپنا کام کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ سے مانگا تو میں تیرے کو 50 کی نوٹ دوں گا. ابھی انہوں نے سوچا کہ اس کا عقیدہ تو صحیح کروں, اور 50 روپے گئے تو گئے. تو اس نے کہا کیا بولوں؟ اس نے کہا یا اللہ دے دو بولو. اس نے کہا یا اللہ دے دو. انہوں نے 50 کی نوٹ نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دی. اس کے بعد وہ خواجہ صاحب کو خطاب کر کے بولا, واہ خواجہ واہ, تمہارے بھی دینے کے ڈھنگ بڑے نرالے ہیں, بولے کبھی ایسا دیتے کبھی ویسا دیتے. یہ غلط بات ہے. تو یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں, مشرکین ہیں, کفار ہیں, ہنود ہیں, آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، سورج پرست ہیں، ستارے پرست ہیں، جتنے بھی ہیں، ان سب کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دی، یہ چیز اس کے پاس سے جو ملی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ عقیدے میں اس طرح غیر ثابت غیر پروف چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا. عقیدہ ایسا ڈھیلا ڈھالا نہیں ہو سکتا، عقیدہ تو ایک دم مضبوط ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی کسی معبود باطل کی تربیت کی ہے تو وہاں یہ بات ضرور فرمائی کہ اس کو دیکھو کہ وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. اس پر میں نے یہ عرض کیا کہ اب جو نفع و نقصان نظر آتا ہے وہ آدمی کی اپنی سمجھ ہے خالی، کہ وہ خیال بٹھاتا ہے کہ اس سے ہوا، ورنہ ہوتا نہیں اس سے، وہ اللہ کے پاس سے آیا اور اللہ کے ساتھ اس کا نظام قائم ہے. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو حضرت ہارون نے سمجھایا، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، کیونکہ حضرت ہارون وہ بھی پیغمبر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ بنی اسرائیل میں تم میرے خلیفہ ہیں، نگرانی کرنا ان کی. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کہا ان سے ہارون نے پہلے بھی کہ اے میری قوم تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے، یہ فتنہ ہے جس میں تم پڑ گئے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، ساری مخلوق کا رب رحمان ہے. رحمان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا نہیں جاتا، اسی لیے رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. رحمان ایک ایسا لفظ ہے جیسے اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، تو رحمان ایسا لفظ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں رحیم تو ہے لیکن رحمان نہیں ہے، رحمان کسی کا نام رکھنا صحیح نہیں ہے. رب تمہارا جو ہے نا وہ ساری انسانیت کا رب جو ہے نا وہ رحمان ہے، بہت زیادہ جو رحم کرنے والا ہے، عام کو، خاص کو، دشمن کو، دوست کو، اپنوں کو، پرایوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو، پشتی کی مخلوق کو، سمندری کی مخلوق کو، آسمانوں کے اندر، زمین میں، جہاں پہ جو اسے جو اس طرح رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں. رحمت عامہ والا جو صرف اسی کی صفت ہے اور کسی کی نہیں ہے، وہ صفت جو تمہارا رب ہے وہ رحمان ہے. رب میں پالنے والا اور نفع و نقصان کا مالک. فَتَّبِعُونِي، تم میری بات مانو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میری اطاعت کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو. میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کو ماننا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا تم مجھے مانو، میری اطاعت کرو. قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم برابر اس پر جمے ہوئے رہیں گے جب تک کہ موسا واپس نہ آ جائے. بقیہ جو ہونا ہے موسا آنے کے بعد ہوگا، اب تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، بس ہم نے یہ ڈسائڈ کر لیا ہوا ہے، اب اس کے بعد اس کو چینج کرنا ہے تو موسیٰ کے آنے کے بعد ہی چینجز ہوں گے. بس یہ انہوں نے کہا. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. تو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی لیکن قوم نے ان کو جو رسپانس دیا وہ یہ تھا. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آئے سیدھا، پہلے قوم سے خطاب کیا، ان سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، تم نے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اور تو انہوں نے وہ جواب دیا کہ ہم نے تو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، یہ قصہ ایسا ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے پاس آ گئے. قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا. فرمانے لگے اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں؟ جب یہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے تو تم رکے کیوں؟ کون سی چیز تمہیں مانے ہوئی؟ اللہ تب تبیان، تم نے میری بات مانی نہیں، میں نے جو کہا تھا تم کو. افعصیت امری، تم نے میری بات کی نافرمانی کی. یہ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پہ غصہ ہو گئے اور ان سے مواخذہ فرمانا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ یا تو تم ان کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاتے، پھر اتنی غلط قسم کی غلطی میں مبتلا ہونے کے بعد تم رہنا نہیں تھے، یا یہ کہ تم ان سے لڑتے اور ان کو مارتے. ان سے مقاصد جو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ تمہارے ماننے والے بھی تھے، تو تم اپنے ماننے والوں کو لے کے ان سے قتال کرتے، جنگ کرتے، اور اگر جنگ کرنے کے موقف میں نہیں تھے تو تم میرے پاس چلے آتے، تم خاموش رہے کیسا؟ کیونکہ یہ جو بات ہوئی تھی موسیٰ ہارون علیہ السلام نے یہ سب کیا ہے تو حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا نا. آتے ہوئے ان پہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کے ایک غیرت حق تھی اور ایک دینی غصہ تھا، دینی غصے کی وجہ سے مواخذہ کر لیا. اور مواخذہ بھی کیسا کیا، ایسا خالی دور کھڑے رہ کے نہیں کہا، ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور ان کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا. اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں، مگر حضرت ہارون علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو موسیٰ کے تابع بنائے گئے تھے. پیغمبر میں کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی، ہارون کو نہیں دی گئی تھی. رسول موسیٰ تھے، ہارون نہیں تھے، ہارون نبی تھے خالی. نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مستقل شریعت نہیں ہوتی، مستقل کتاب نہیں ہوتی، وہ اگلے نبی کی بات کو چلانے کے لیے، پہلے جو پیغمبر آ گئے ان کی بات چلانے کے لیے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے مرتبے کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، صاحب کتاب ہونے کے اعتبار سے، تو وہ حضرت ہارون سے انہوں نے مواخذہ کر لیا اور جا کے ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کو کھینچنا شروع کیا. یہ بھی وہی رہی اپنی طرف کھینچتے رہے، وہ کہنے لگے کہ ہوا کیوں یہ میری غیر موجودگی میں، تم ہونے کیسا دیے اس بات کو. قال یا ابن اما، حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری اما کے بیٹے، یا ابن اما، اما کے بیٹے، میرے مائی جا، میرے مائی جا بھائی. اما کا نام اس لیے لیا کہ ماں بولتے ہی ذرا آدمی نرم ہو جاتا. علماء نے فرمایا کہ ماں کا حوالہ اس لیے دیا کہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میری تمہاری اما ایک ہی ہے، تم ذرا میرے پر نرمی کرو، کیا کر رہے تم. قال یا ابن اما، فرمانے لگے اے میری اما کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑو، ولا براسی، نہ میرے سر کے بال کھینچو، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اگر میں وہ کرتا تو میں سوچا تھا ہوں کہ میں یہ کروں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو آپ یوں کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کو توڑ دیا، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ نہ ہوتے، میں لے کے اگر پہنچ جاتا تو موسیٰ پھر یہ مواخذہ کر سکتے کہ تو توڑا گو ان کو، تم نے ان کے درمیان میں فرق کیوں کر دیا کہ سب کچھ کو لے کے آ گئے، کچھ کو وہاں چھوڑ دیا، یا تو وہاں پورے آپ ساتھ رہتے یا پوروں کو لے کے میرے پاس آتے. ولم ترقب قولی، اور میری بات کا انتظار نہیں کیا تم نے کہ کم از کم مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ کرنا کیا ہے. تو میں نے نصیحت کی ان کو، ہدایت کی، سمجھایا، منایا، سب کچھ کیا، اور بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے مارنے کے قریب آ گئے تھے، یعنی مجھے وہ لوگ قتل کرنے تک چل گئے تھے، اتنا میں نے نصیحت کی اور میرا ان کا اتنا آرگیومنٹ ہو گیا کہ وہ میرے کو جان سے مارنے پہ طے کر چکے تھے، اگر تم ہمارے پر اصرار کرو گے ہم تم کو جان سے مار لیں گے. تب میں جا کے خاموش ہوا اور پھر یہی سوچا کہ میں تفریق نہ کر دوں، کیونکہ اگر میں ایسی تفریق کر دوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر دونوں مل نہ سکیں، آپ آنے کے بعد میں اگر آپ اصلاح کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مل سکیں گے. اس لیے میں نے اس چھوٹے سے فتنے کو گوارا کر لیا، جو سمجھانے کا کام تھا وہ میں نے سمجھایا. یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب جب دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ٹھنڈے پڑ گئے اور چھوڑ دیا ان کو، چونکہ وہ دین کا غصہ تھا، جب عذر معقول سامنے آ گیا تو پھر غصہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا وہ بھی صحیح تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا اپنا اجتہاد جو انہوں نے کیا وہ بھی صحیح تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نمبر تین جو ہے نا سامری کے پاس گئے، کیونکہ قصہ معلوم کیا کہ ہے کون بیچ میں یہاں پہ، تو معلوم ہوا کہ وہ سامری ہے جس نے سارا کام کیا، اس کا نام اصل نام اس کا موسیٰ ہے، اس کا بھی نام موسیٰ ہی ہے جس کا گزشتہ درس میں بیان آ چکا ہے، اسے کہتے ہیں موسیٰ سامری. حضرت اللہ ربہ ہو جبریل کافر ہو وہ موسیٰ اللہ ربا ہو فرعون مرسل، وہ موسیٰ جس کو جبریل نے پالا وہ کافر بنا، وہ موسیٰ جس کو فرعون نے پالا وہ پیغمبر بن گئے. قال فما خطبك يا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اے سامری تمہارا کیا قصہ ہے، یہ کیا تم نے حرکت کی. قال بصرت بما لم يبصروا به، کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کو اور لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. فقبضت قبضة من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی فرشتے کے نشانات میں سے لے لی تھی. فنبل تو وہ میں نے ان زیورات کے ساتھ میں ڈال دی تھی. وہ کذالک سولت لی نفسی، اور یہ میرے جی میں خود آیا تھا، بقیہ کسی نے مجھے پلان دیا نہیں، مجھے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا، یہ اس نے کہا، میرے نفس نے سمجھایا کہ تو یہ چیز اٹھا لے، میں نے وہ چیز اٹھا لی. میں انتظار میں رہا کہ کسی وقت اس کو استعمال کر کے دیکھوں کہ یہ قصہ کیا ہے. تو جب یہ موقع آیا تو میرے جی میں آیا کہ میں ڈال دوں، میں نیت کر کے ڈال دیا، میں نے ہارون کی دعا بھی کروا دی، یہ کام ایسا ہو گیا، یہ میرے جی میں آئی بات، یہ اس نے کہہ دیا. سنگلت لی نفسی، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں، یعنی میرے جی نے ایسے آیا، مجھے کوئی پلان ولان دیا نہیں ہے. اس کا کیا قصہ ہے؟ اس کا قصہ اس سے پہلے اجمالا ذکر کیا جا چکا ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے لشکر کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ فرعون کو اور فرعونیوں کے لشکروں کو تیز بڑھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام اپنا گھوڑا لے کر آئے تھے. وہ اس دنیا میں گھوڑے پہ آتے رہتے اپنے، ان کا اپنا ایک گھوڑا ہوتا ہے، فرشتے جنگ احد میں بھی، جنگ بدر میں بھی، جنگ بدر میں تو باضابطہ ان کے گھوڑے کے رنگ شکل وغیرہ تک دیکھا صحابہ نے. اب یہ کہ صاحب ان کے پاس گھوڑا ہے کوئی اس قسم کا، تو یہ کچھ اسرار و رموز کی چیزیں، ان کے پاس ایسا گھوڑا تو نہیں ہے لیکن انہیں جبل جب بن جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے فرعون کے لشکر کو بڑھانے کے لیے، تو فرعون کے گھوڑے سے اپنا گھوڑا ملا کے وہ رکھتے تھے اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے تھے، تو پھر وہ دیکھا دیکھی گھوڑا بھاگتا نا، تو وہ گھوڑا بھاگ رہا تھا، کیونکہ وہاں ٹائم میچ کرنے کا تھا. آگے بنی اسرائیل سے سمندر سے نکل، دریا میں سے نکل کے آگے گئے، تو وہ یہ تھا کہ اس لشکر کو تیزی سے تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، تو وہ پہنچانا تھا ان کو. بات کہتے ہیں کہ جب یہ قصہ ہو رہا تھا تو سامری نے دیکھا کہ ایک ایسی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا کہیں پیر رکھتا تو ریت پر پیر رکھنے کے باوجود اس کے ہٹنے کے فوراً بعد اس کے نیچے سے ہریالی اگ آتی تھی. جب تک جب جیسے اس نے پیر رکھا اس کے بعد میں سبزہ نمودار ہو جاتا تھا، جیسے اس نے پیر رکھا اس کے بعد میں سبزہ نمودار ہو جاتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرعون کے مر جانے کے بعد، ہلاک ہو جانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہاں انہوں نے طور پہاڑ پر آنے کے وعدے کی بات اللہ کی طرف سے کہی تھی. اس موقع پر سامری نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، تو وہاں سے اس نے اٹھا کے بھرا، چاہے پہلے واقعے میں کیا ہو اس نے یا بعد کے واقعے میں کیا ہو، کسی جگہ سے اس نے اٹھا لیا. لوگوں نے نہیں دیکھا، اس نے کیوں دیکھا؟ کہ یا تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز پر نظر ایک آدمی کی پڑتی دوسرے کی نہیں پڑتی. حضرت ابن عباس ہی کا ایک قول ہے رضی اللہ عنہما کہ جبرائیل علیہ السلام کو سامری پہچانتا تھا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے جاتے رہے ہیں اس کی تربیت اور نشو نما کے زمانے میں. وہ کس شکل میں آتے ہیں، کس شیپ میں آتے ہیں، کیا ہے، وہ آئیڈیا تھا اس کو. کیونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے آپ کو آگے کیا جا چکا ہے کہ جب یہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تھا تو اس کو اس کی ماں نے جنگل کے اندر ایک غار کے اندر رکھ دیا تھا اور کبھی کبھی جا کے خیر خبر لیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام مقرر تھے کہ جاؤ اس کو غذا پہنچا کے آؤ، تو آنا جانا تھا اور اسی میں وہ پرورش پایا اور بڑا ہوا ہوا ہے. تو وہ جانتا تھا، اس نے جو دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے نیچے سے ہریالی نمودار ہوتی ہے جبکہ خشک زمین اور بالکل ریگستان ہے اس میں بھی ایسا ہوتا ہے، فوراً اس نے تھوڑی سی مٹی اپنے پاس اٹھا کے رکھ لی. یہ فقبل تو قبل تم من اثر رسول، یہاں رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. رسول کا جو اثر تھا یعنی جو نشان تھا، اس نشان سے ایک میں نے مٹھی لے لی تھی، فنبل تو اور یہی میں نے اس میں ڈال لی زیورات کے اندر، جس وقت ان کو جلایا جانے لگا. وہ خزا نے کا سنگلت لی نفسی، اور میرے نفس نے مجھے پھر ایسے ہی سجایا. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ نکل یہاں سے، اب تجھے زندگی میں یہ سزا ملے گی کہ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، یہ تو کہے گا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. آخرت میں جو سزا اس کی تھی وہ تو تھی، اگر وہ توبہ کے ساتھ مرا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، بغیر توبہ کے مرا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، تو آخرت کا معاملہ الگ ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے ایک سزا تجویز کر دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر. وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ مجھے ٹچ مت کرو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ. کیا ہوتا تھا؟ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگا دیتا تو انتہائی تیز بخار اس کو بھی آ جاتا اور جس نے ہاتھ لگایا اس کو بھی آ جاتا. اور بعض حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اس کے جسم میں کچھ ایسی بات اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ کوئی آدمی اس کو ہاتھ لگاتا تو ایسا ہوتا جیسے بارود میں کسی نے آگ لگا دی، جل جاتا تھا ایک دم اور چیخیں مارتا تھا. تو پوری زندگی وہ ایسی سزا میں رہا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کبھی بھی. ہم تو پورا اللہ مثال تو یہ کہے گا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ. وہی میں نے کہا مو عید اللہ تخلفا، اور تیرے لیے وعدہ ہے سزا کا، جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی تجھے اس کی سزا ملے گی. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ونزو الا الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، پھر یہ فرمایا حضرت موسیٰ نے کہ تو اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو نے اپنا ٹیکہ لگایا تھا، خود بھی جھکا اور دوسروں کو بھی جھکایا اور خامخواہ لوگوں کو کنفیوز کیا اور لوگوں کو بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا کر دیا. اب تو تیرا تو خیر جو انجام ہوا وہ تو ہے ہی، اپنے خدا کا بھی انجام دیکھ لیں. لن نحرقنہ، ہم اس کو جلا دیں گے. ہم جلا کر کے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا دیا. وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا بچڑا بن گیا تھا کہ جو جسم اور خون والا تھا تو اس کو ذبح کر کے جلایا گیا، اور اگر وہ ایسا بچڑا تھا کہ تھا تو سونے چاندی کا لیکن بولتا تھا وہ، تو پھر اس کو جہاں پر جلانے سے مراد پگھلانا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم اس کو جلائیں گے، اگر وہ خدا ہے تو دیکھ کیسے اپنے ڈیفنس کر سکتا ہے، اپنا دفاع کر سکتا ہے. ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کی خاک کو اور اس کے جلے ہوئے کو ہم سمندر کے اندر بہا دیں گے، چھوڑ دیں گے. اگر وہ خدا ہو تو نہ وہ جلے نہ وہ ہمارے قابو میں آئے. دیکھو تمہارے خدا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. سنا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، اس کو یہ سزا ملی اور بتوں کے اس بچڑے کے ساتھ میں یہ قصہ کیا گیا اور قوم کو کہا گیا کہ یہ تم نے بےہودگی کی ہے، یہ کوئی خدا ہوگا نہیں ہوتا، خدا ایسے نہیں ہوا کرتا. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا الہ وہ اللہ ہے، تمہارا معبود وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. مختلف طریقوں سے بات توحید تو ضرور آتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے کہ واقعہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے اور آخر میں انہوں نے بچڑوں کا اپنا معبود بنا لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو بیان کر دیا کہ تمہارا جو الہ ہے وہ تو صرف اللہ ہے، الہ کا عبادت صرف وہی ذات ہے. جو جسم والی چیز ہوتی ہے وہ الہ نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو جسم نہیں ہے، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام. ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال، جتنی صورتیں ہیں وہ غیر اللہ ہیں، وہ غیر ہیں، صورت غیر ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اشارہ نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابعاد ثلاثہ نہیں ہوتے، لمبائی چوڑائی گہرائی، جو جسم کی خصوصیت ہے نا وہ نہیں ہوتی. جسم کی تعریف ہی وہ ہے کہ جس کے اندر ابعاد ثلاثہ ہوتے ہیں، جس میں لمبائی چوڑائی گہرائی ہوتی ہے، چاہے کسی درجے کی ہو، چاہے آپ ایٹم لے لیں تو اس میں بھی ہے، اس کا بھی کوئی طول ہے، اس کا بھی کوئی عرض ہے، اس کا بھی کوئی عمق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں لمٹ نہیں ہے، اصل میں لمٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ابعاد ثلاثہ نہیں ہوتے، اس لیے اس میں جسم نہیں ہوتا. ہوں تو کوئی صورت اللہ نہیں ہو سکتی، اس لیے جو صورت ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اس کی عبادت جائز نہیں ہے. اور جو اللہ ہے اس کی جو صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ لائق عبادت ہوتا ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی میں جمع نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہو، اللہ وہ ہے جو مالک ہو، اللہ وہ ہے جو رب ہو، اللہ وہ ہے جو رزق دینے والا ہو، اللہ وہ ہے جس کا حکم چلتا ہو، اللہ وہ ہے جو جانتا ہو، جو قدرت رکھتا ہو. پوری مخلوق کہیں سے بھی کبھی بھی پکارتی ہے، کتنے ہنگاموں میں، گڑبڑ میں، اس میں اس میں، وہ سب کی سننے والا ہو اور سب کو جاننے والا ہو کہ ہاں یہ چیز اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اور سب کو دیے جانے کی چیز اس کے پاس میں ہو کہ ہاں وہ اس کو دے سکے، پھر وہ ارادہ کرنے والا ہو کہ ہاں وہ اس کو دینے کا ارادہ کرے، پھر قدرت ہو اس کے پاس میں کہ چیز لا کے پہنچائے. آپ کے رشتے دار اپنے ملک کے اندر ہیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو پسند ہو، وہ چیز ان کے پاس موجود ہے لیکن کوئی لا کے دینے والا نہیں، قدرت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ چیز پہنچائے. اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت صفات ہونی پڑتی ہیں اور وہ سوائے اللہ کے کسی میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، نہ کسی پیر میں، نہ کسی پیغمبر میں، نہ کسی فرشتے میں نہیں جمع ہو سکتی وہ چیز. اس ٹائپ کے علم کا نام ہی اصل میں علم غیب ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہو. کہ پوری مخلوق کی ساری حاجتوں کو جاننا، ان کی پھر مصلحتوں کو جاننا، پھر ان کی آوازوں کو سننا، پھر ان کی مدد پر ارادہ کر سکنا، پھر اس کی طاقت رکھنا، پھر اس کی پرورش کرنا، پھر اس کی حفاظت کرنا، پھر اس پر اپنا حکم چلانا، اس میں تصرف کا حق رکھنا، پھر اس کو پروٹیکٹ کر سکنا، کوئی دوسرا آدمی دخل دے تو اس کے اوپر پورا کنٹرول رہنا کہ دخل دینے کا اس کو موقع دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، یہ سوائے اللہ کے کسی میں نہیں جمع ہوتی ہے، سوائے اللہ کے کسی میں نہیں جمع ہوتی ہے. اسی لیے اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے. ہاں عبادت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پرستش، یعنی بندگی کے آداب بجا لانا، عظمت کا اظہار کرنا، رکوع سے، سجدے سے، نماز سے، قربانی سے، زکات سے اور نظر سے، طواف سے وغیرہ وغیرہ سے، اور مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اور استعانت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو الوہیت ہوتی ہے اس کے حقوق میں، اس کے طریقوں میں سے یہ چیز. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ان دونوں چیزوں کو پہلے ڈکلیئر کرا دیا جاتا ہے، عبادت آپ ہی کے ساتھ خاص اور استعانت ہی آپ ہی کے ساتھ خاص. اللہ نے فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. وسیع کل شیء علما، وہ ہر شے پر وسیع ہے علم کے اعتبار سے، اس کا علم ہر چیز کو محیط اور وسیع ہے. یہاں پر آ کر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرمایا، جو اس سورۃ طہٰ نے جو ذکر فرمایا اتنا لمبا، یہاں پر موسیٰ کے واقعے کو ختم فرما دیا، کیونکہ اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں. اس کے بعد بہت سے واقعات پھر پیش آئے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی درخواست کی، بنی اسرائیل نے توبہ کی درخواست کی کہ اب تو یہ غلطی ہو گئی، کرنا کیا. تو اس سلسلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقتلوا بعضکم بعضا، توبہ کی صورت ان کی یہ ہے کہ جو جس کو ملا قتل کر دے، جو جس کو ملا قتل کر دے. باپ بیٹے کو ملے تو بیٹا باپ بیٹے کو مار دے، بیٹا باپ سے مل جائے تو بیٹا باپ کو مار دے. توبہ کی اگر ایسا کرو گے تو معاف کروں گا یہ اللہ نے فرمایا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں چاہے کچھ دن رہ بھی جاؤ لیکن معافی نہیں ہوں گی. تو پھر انہوں نے مانا، قتل کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، 70,000 آدمیوں کا قتل ہوا اس موقع پر. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اتنے لوگوں کے قتل کو آپ سب کی توبہ کر دیجئے برائے مہربانی، انہیں سارے مر جائیں گے تو پھر بنی اسرائیل کو نجات دلانے کا پھر کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، باقی بات ہی نہیں رہے گی، قصہ ہی ختم ہو جائے گا پورا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد کے قتل کو، جو مقتول ہو گئے ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے قتل کیا ان کو بھی معاف. اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو قتل کرنا کوئی کم، اپنے قتل ہونے سے کم نہیں ہوتی چیز. اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کر دینا اپنے قتل ہونے سے کم نہیں ہوتی چیز. تو جو زندہ رہ گئے وہ بھی قتل ہونے میں شامل ہوئے، جو مر گئے وہ بھی قتل ہونے میں شامل ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور معاف کر دیا ان سب کو. جو مر گئے ان کو بھی معاف کر دیا, جو رہ گئے ان کو بھی معاف فرما دیا. یہ قصہ ہوا. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ کا جو سلسلہ 40 سال تک وہ رہا, پھر اس کے بعد ان کو جہاد کا حکم دیا گیا, وہ ہوا. اور پھر اس کے یعنی ایک سلسلہ ہے ان کی کہانیوں کا, بہت سے واقعات پھر اس کے بعد میں ان کو پیش آتے رہے ہیں. اس کے اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا. یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق, ہم اسی طرح آپ کے اوپر پچھلے واقعات کو بیان کرتے ہیں. یہ پچھلا واقعہ ہے جو ہم نے آپ پر موسیٰ علیہ السلام کا سنا ہے. ہم تو سنتے رہتے ہیں, جس وقت قرآن پاک اترا کس کو معلوم تھا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اترا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت مل گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پاس سے آپ کے پاس علم آیا ہے اور کلام الہی کی شکل میں آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت الوہیت کا بیان تو پہلے آ ہی گیا, اب رسالت کا بیان ہو گیا. یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا یہ آپ پر بیان کیا اور ہم نے اس کو بیان کیا ہے, اللہ پاک فرما رہے ہیں. لہذا جس کو ہم اس طرح اپنا پیغمبر بناتے ہیں اس کو اس قسم کے واقعات سنایا کرتے ہیں تو آپ کا نبی اور پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. لقد آتینا کم اللہ ذکرا, اور ہم نے آپ کے پاس اپنی طرف سے ایک نصیحت کا سامان دیا ہے. اس کے اندر بڑی نصیحت, بڑا سبق ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے مسلمان نہ ہونے پر بہت زیادہ تشویش تھی, بہت صدمہ تھا, بہت تکلیف تھی. تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے فرمایا گیا تھا کہ آپ تسلی رکھیں, ہر ایک کی خدمت میں ایمان نہیں ہے, کچھ لوگوں کی خدمت میں ہے کچھ میں نہیں ہے. اور لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فرض کو صحیح طریقے پر انجام نہیں دے رہے. حضور کو یہ تھا کہ میں آخر کیا کوتاہی کر رہا ہوں جس وجہ سے لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں, کیا میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں صحیح, یا مجھے جیسا کرنا چاہیے کام ویسا صحیح نہیں کر رہا ہوں, کیا خصہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ کچھ بھی خصہ نہیں ہے, آپ پورا کام کر رہے ہیں, جیسے سمجھانا ہے ویسے سمجھا رہے ہیں, جتنا سمجھانا ہے جتنا سمجھا رہے ہیں, جو سمجھانا ہے وہی سمجھا رہے ہیں, سب بالکل آپ کا فریضہ اپنا صحیح ہے. بقیہ انسانوں میں یہ بات ہے کہ وہ اچھے خاصے آدمیوں کی مخالفت کیا کرتے ہیں, ان کی غرضیں ہوا کرتی ہیں, وہ خواہ مخواہ کسی کے دشمن ہوا کرتے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر تفصیل سے سنایا کہ پیغمبر کے واقعات ہونے سے سامنے بات آ جاتی ہے. اب کتنے واقعات, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے کتنے علوم کھلے ہوں گے وہ حضور ہی کو معلوم ہے. تو واقعے کے ضمن میں کتنے پہلو سامنے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اتنا سب کچھ لے کے جانے کے بعد پھر بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی قومیوں سے وہاں تک. تو اب یہی ہے کہ آدمیوں کے اندر اگر اعتدال ہو یا استقامت ہو, صحیح ڈھنگ ہو, تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ایسی بےہودگی میں پڑ سکتے ہیں. اور موسیٰ کے ساتھ کہاں کہاں کیسے کیسے بےہودگی بدتمیزی نہیں کی ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انسان جو ہے یہ تو کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ یہ فیل مت کر لیجئے کہ شاید میں اپنے فرائض منصبی میں, فرائض نبوت میں, ادائیگی میں کچھ کمی کر رہا ہوں. ویسے کوئی بات نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشان ہو جائیں, ہم نے تو اس کی نصیحت کے لیے اتارا. اس لیے یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں وقد آتینا کم اللہ دن ذکرا, اور ہم نے تو آپ کے پاس اپنی طرف سے نصیحت اتار دی ہے. من اعرض عنہ, قاعدہ یہ ہے کہ جو ہمارے نازل کیے ہوئے نصیحت سے اعراض کرے گا. اب ایک عام بات بتا دی, یہی واقعے میں بلکہ نہیں, جو کلام الہی ہے, جو اللہ کا کلام نازل ہوا, اس میں جو نصیحت انسانوں کو کی گئی اور ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا, جو علوم ان کو دیے گئے, جو آدمی ان علوم سے انحراف کرے گا, اس طریقے زندگی سے الگ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا, اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرَا, وہ قیامت کے دن اپنے سر پر بوجھ اٹھائے گا, وہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے گا. جو ہماری نصیحت ہے اس کے خلاف پر کوئی چلے گا. خالدین فی, اور اس بوجھ میں ہمیشہ رہیں گے. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, اور قیامت کے دن یہ بوجھ ان کے لیے بہت برا ثابت ہوگا. یہ نہ سمجھے کہ وہ اچھا ہوگا, اٹھا لیں گے, کام سنبھال لیں گے, کچھ کر لیں گے, نہیں, یہ بہت مصیبت کی جگہ ہے. یہ بوجھ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں اس مصیبت میں وہ پڑا ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے واقعات کی تفصیل سے بیان کرنا شروع فرما دیا. اس کے بعد اس واقعے میں اجمالی طور پر کچھ سبق بھی ہیں, بہت سے کچھ مسائل ہیں جس کا مفسرین حضرات نے استنتاج کیا ہے. نتیجے کے طور پر کچھ باتیں خلاصے کے طور پر بھی فرمائی ہیں احکام اور مسائل کے طور پر. تو میں ذہن میں تھا کہ اس میں سے کچھ سناؤں گا, لیکن وقت ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس واقعے کے خلاصے سے جو مضامین نکلتے ہیں, خاص خاص جو احکام نکلتے ہیں, ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی اگلے مجلس میں اگر اللہ نے چاہا تو کوشش کی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد علی وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم استرنا من صدرك الجميل، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمیں توحید خالص نصیب فرما دیجیے، اچھی توحید ہمیں نصیب فرما دیجیے، صرف آپ پر نظر کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے غیر سے ہماری نظروں کو ہٹا دیجیے. اے اللہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات، تندرستی، بیماری، ان سب میں صرف آپ پر نظر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، آپ ہی کی عبادت کرنے والا اور آپ ہی سے استعانت چاہنے والا ہمیں بنا دیجیے. اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جتنے عبرتیں اور سبق ہمارے لیے ہیں، ان سب سے ہمیں مستفید فرمائیے، ہمارے قلب و جگر کو اور ہمارے دل و دماغ کو اس سے معطر اور منور فرما دیجیے. اے اللہ قرآن پاک کے علوم کے لیے ہمارے باطن کو درست فرما دیجیے. اے اللہ اس کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے، اس کا نور ہمارے ظاہر و باطن میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو اے اللہ بسر کروا دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگیاں بسر کروا دیجیے. جو لازشیں، ذلتیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہم سے ہوئے، پروردگار ہم سب کو معاف فرما دیجیے. ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، بہت ہمیں شرمندگی ہے، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں. اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، درگزر فرما دیجیے، ہماری اصلاح فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجیے، تربیت فرما دیجیے، ہر قسم کی ذلت سے، پریشانی سے، دنیا کی اور آخرت کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی ذلت و پریشانی سے، دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائیے، مصیبت سے حفاظت فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے. جن کو آپ نے اولاد نہیں دی اپنے کرم سے، ان کا آج اولاد بنا دیجیے. اے اللہ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو، عورتوں کو. اے اللہ قرضوں کے بوجھ سے سب کو سمردوش کر دیجیے، دلوں میں پیار و محبت پیدا فرما دیجیے، نفرتوں کو، انتشار کو، خلفشار کو دور فرما دیجیے. ہر میاں بیوی کے دل میں اللہ محبت پیدا فرما دیجیے، ان میں موافقت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ صحیح رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ کر رہنے والا بنا دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. پھر امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے. امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے، مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مسلمانوں پر سے اپنی ناراضگی کو ہٹا لیجیے. اے اللہ مسلمانوں سے آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ ان سے مواخذہ، ان پر داروگی، ان پر ان کو سزا دینے کا نظام اپنے فضل سے آپ ختم فرما دیجیے. اے اللہ مستحق تو اس سے بھی زیادہ کے ہیں، لیکن آپ کرم فرما دیجیے اور اپنے حبیب کی ہمت ہونے کی وجہ سے اللہ اس پر نظر فرما کر فضل فرما دیجیے اور معاف فرما دیجیے، اور امت کے حالات کو درست فرما دیجیے، امت کی مغفرت فرما دیجیے، امت سے مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جانوں کی، مالوں کی، عزت و آبرو کی، ملکوں کی، علاقوں کی، زمینوں کی، سب چیزوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگا وہ مانگنا چاہیے اپنے کرم سے، وہ بھی نصیب فرما دیجیے. بر و بحر میں، خشکی تری میں، حرمین میں، جہاں کہیں آپ کے محبوب بندے آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی دعائیں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر اے اللہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد علی و آلہ و اصحابہ اجمعین، ورحمتک یا ارحم الراحمین.